نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی بعض آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں عام طور پر نماز کا ذکر ہے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس حکم کی تعمیل میں کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں. نہ صرف ناواقف ہیں بلکہ اس کی فکر بھی نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس سے یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس طرف توجہ دلانی چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا کہ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ عمر کے آخری حصے میں یہ فرمایا کہ 60-70 سال ہو گئے فقہ کی تعلیم دیتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، لیکن اب بھی بعض اوقات نماز میں کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، اور نماز کے بعد پھر کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ہمیں تو 60 سال ہو گئے فقہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے، اب بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں مسائل کو دیکھنے کی، ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں کبھی کوئی اشکالی پیدا نہیں ہوتا، کبھی کوئی مسئلہ ہی ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ نماز صحیح ہوئی یا غلط ہوئی. اور بلا شبہ یہ بات حقیقت ہے. ہم اگر غور کریں، ہم نے نماز پڑھی اور چلے گئے، کیسے نماز پڑھی، کس طرح سے پڑھی، کہاں کہاں کوتاہیاں کی، اس کا محاسبہ مواخذہ ہم اپنا نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ ایک عرصے سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے، لیکن اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں کون کون سے مقامات ایسے ہیں جو قابل اصلاح ہیں. اس طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم نمازی کہلاتے ہیں، بے نمازی ہم نہیں کہلاتے. لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اور جو انوار و برکات ہیں اور جو ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اب جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی، منکر کاموں سے روکتی، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود بہت سے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بہت سے منکر کام انجام دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ایسی کیوں نہیں بن رہی کہ جو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دے یا منکر کاموں سے ہمیں روک دے؟ کیونکہ نماز کا ایک ثمرہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. یقیناً اللہ رب العزت کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. تو دوسری صورت یہی ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے پر نہیں پڑھ رہے کہ جس پر یہ ثمرات مرتب ہوں، تو کوتاہی ہماری اپنی موجود ہے. اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی کہ یہ طریقے اگرچہ بیان ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس اہمیت کے ساتھ ان کو بیان نہیں کیا جاتا اور نہ سنا جاتا کہ واقعتاً ہم اپنی اصلاح کی پھر فکر کریں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہ تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ دل کا قبلہ درست ہو جائے تو یہ خشوع ہے، اعضا کا قبلہ درست ہو جائے تو یہ خضوع ہے. یعنی اگر ہمارے اعضا نماز پڑھنے میں سنت طریقے پر ہوں تو ہمیں خضوع حاصل ہو گیا، اور اگر دھیان اللہ کی طرف ہو متوجہ یعنی دل کا دھیان، تو خشوع حاصل ہو گیا. یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. ہم اپنی نمازوں میں غور کریں کہ ہمیں خشوع خضوع حاصل ہے یا نہیں، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں یا کہیں اور متوجہ ہے، ہمارے اعضا جو ہیں وہ اعضا سنت کے مطابق صحیح ہیں کہ نہیں. بس اس کی جائزے لینے کی ضرورت ہے. اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو ایک بہت بڑی عبادت ہماری درست ہو جائے گی، ورنہ زندگی میں بہت سے سال گزر گئے پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس طرف کبھی توجہ نہیں ہوتی. تو دیکھیے، نماز میں سب سے پہلے تو نیت ہے، نیت کو لے لیجئے. نیت ہمارے ہاں جو کی جاتی ہے عام طور پر اور اس کو ضروری اور واجب اور فرض کا درجہ دے دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک آدمی وضو کر کے آیا اور امام رکوع میں چلا گیا، تب بھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جب کہیں اور نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ گئی تو لوگ نماز میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کر نیت کرنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ وہ رکعت ہی نکل جاتی، اور اس میں باقاعدہ زبان سے نیت کرتا ہوں اس نماز کی، چار رکعت نماز فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ ساری تفصیلات کر کے اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں. نیت تو وہ ہے جو دل میں ہے. ہم جب گھر سے چلے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت ہو گئی. مزید اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. اگر امام رکوع میں چلا گیا ہم ایسی حالت میں پہنچے تو بس اللہ اکبر کہہ کر ایک لمحے کے لیے قیام کیجئے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیے. لیکن ہمارے ہاں اس نیت کو ایسا ضروری فرض اور واجب سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنی رکعت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عصر کی نماز مثلا دل میں ہے پڑھنا، گھر سے چلا ہے اور ذہن میں ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن زبان سے نیت کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا ظہر کی نماز، تب بھی عصر ہی کی ادا ہوگی. کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے کہ ہم نے جو نیت دل میں کی ہے اس کا اعتبار ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے اگر زبان سے غلطی سے ظہر نکل گیا یا عشاء نکل گیا یا کوئی اور نماز تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی بلکہ نیت جو دل میں ہے اس کا اعتبار. تو دیکھیں شریعت تو ہمیں آسان راستہ بتاتی ہے, ہم اس آسان کو مشکل کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں فقہ کرام نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ بھئی نیت اصل تو دل کی ہے, لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں, اور خاص طور پر جب ایسا موقع ہو کہ نماز نکل رہی ہے رکعت نکل رہی ہے تو اب تو بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل میں ذہن میں جو چیز ہے کہ بھئی ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, لازمی بات ہے جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں, امام صاحب کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ خود بخود ساری نیتیں اس میں شامل ہوگی. بس آ کے اللہ اکبر کہیے, البتہ ایک لمحے کو قیام کیجیے, اور اس میں سبحانک اللہم پڑھنا کوئی ضروری نہیں. نہ اس وقت اتنا وقت ہوگا, جب امام اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ پورا سبحانک اللہم پڑھ لے اور پھر وہ رکوع میں شامل ہو. اللہ اکبر کہہ کے ایک لمحے کو قیام کیجیے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیے. بس اب اگر ہماری کمر امام کی کمر سے مل گئی, چاہے ایک لمحے کے لیے ملی ہو, اور ہمیں ابھی ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہا, تب بھی رکعت مل گئی. سمجھ میں آ گئی, بس کمر کا ملنا ضروری ہے. اور اگر ہم رکوع میں ابھی جا رہے ہیں, رکوع میں ابھی ہم ابھی جو ہے وہ ہمارے اعضا پرسکون نہیں ہوئے, بلکہ ابھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا ہی رہے تھے کہ ہم نے اللہ اکبر کی آواز سن لی, رکوع میں نہیں ملا ہمیں, کیونکہ ہماری کمر امام کی کمر سے ملی نہیں. تو بہرحال پہلی چیز ہے نیت. تو نیت کے اندر اتنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کی رکعتیں نکل جائے, بس ذہن میں دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی. کیونکہ نیت کے معنی القصد والارادہ, ارادہ کرنا قصد کرنا. اب جس چیز کا ہم قصد کر رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے کا قصد ہے یا ظہر کی نماز پڑھنے کا, تو جو ہے بس وہی نیت کافی. اسی طرح سے تکبیر تحریمہ ہے سب سے پہلی چیز, بلکہ تکبیر تحریمہ سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لے آدمی. قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سینہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو, ہمارا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو, ہمارے پاؤں قبلے سے پھرے ہوئے نہ ہو. بعض لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں, اب پاؤں کا رخ جو ہے وہ دائیں اور بائیں طرف, یا نماز پڑھنے شروع کی اور تھوڑا سا ادھر ترچھے کھڑے ہوئے ہیں قبلے سے ہٹ کر, یہ چہرہ اپنا دائیں بائیں کیا ہوا ہے, نہیں بلکہ اپنے تمام اعضا قبلے کی طرف کر لیجئے مکمل. اس میں پیروں کا بھی خیال رکھیں کہ پیر بھی قبلے کی طرف ہو جائے بالکل. بعض اوقات اگر عادت ایسی ہے کہ اتنے عرصے سے اسی طرح پاؤں کر کے کھڑے ہوتے رہے, تو اب تھوڑا بہت خیال کریں, آہستہ آہستہ کرنے سے عادت بن جائے گی. لیکن اگر پھر بھی نہیں بنتی, اور یعنی باوجود کوشش کے بھی ہمارے پاؤں قبلہ رخ نہیں ہوتے, اب چھوڑ دیجیے, انشاءاللہ آپ کوئی گناہ نہیں. لیکن اپنی سے کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں, پیروں کا رخ بھی قبلے کی طرف, اور جب تمام اعضا قبلے کی طرف ہو جائیں اب تکبیر تحریمہ کہی. اور جب آدمی کو شروع میں ممکن ہے تھوڑا سا وقت لگے, لیکن عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگتا, خود بخود آٹومیٹک طریقے پر سب چیزیں قبلہ رخ ہو جائیں گی اور درست ہو جائے گی. اور دونوں قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ چار انگل سے کم نہ ہو, سمجھ, دونوں قدموں کے درمیان چار انگل سے کم فاصلہ نہ ہو. اب اللہ اکبر اس طرح سے کہیں کہ ہماری ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف. بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اپنے ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف کر لیتے ہیں, بعض جو ہیں وہ اس طرح کانوں سے بھی اوپر اٹھا کے آسمان کی طرف کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کیجئے اپنے ہتھیلیوں کو, اور اس میں بھی یہ کہ سختی کے ساتھ اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنی حالت پر رہنے دیں. اور پھر اپنے یہ جو انگوٹھے ہیں, کانوں کی جو لوہ ہے نرم گوشے ہیں, اس کے بس محاذات میں آ جائیں, برابر میں آ جائیں, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں. یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہنے کا. اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ہم نے جس طرح باندھنا ہے اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھ لیتے اور بعض جو ہے وہ بالکل جو ہے نیچے, بہت ہی نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, اس طرح یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں طریقہ یہ سنت طریقہ کہ ناف سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ رکھی, اور جو چھنگلی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے ان دونوں کو
اپنی پہنچوں پر رکھیے اور تینوں انگلیاں کلائی پر رکھیں اور اس طرح سے ناف سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ کر دیں. تو یہ سنت طریقے پر ہاتھ باندھنا, اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھیے. تو تھوڑا سا آدمی اگر توجہ کر لے گا تو پھر, کیونکہ میں بعض لوگوں کو دیکھا یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, بعض نوجوان آتے ہیں تو اس طرح سے بےچارے کھڑے ہوتے ہیں, بعض یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن طریقہ لازمی بات سیکھنا چاہیے. اگر نہیں معلوم تو آدمی معلوم کر لے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی چنگلی اور انگوٹھا اس کو آدمی پہنچوں پر رکھے اور تینوں انگلیاں جو ہیں یہ کلائی پر, اور اس کے بعد پھر اپنی ناف سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ کر کے آدمی باندھے. اسی طرح سے یہ تو قیام کی حالت ہو گئی. پھر جب ہم قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھیں, خیال رکھیں کہ ہماری کمر سیدھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گھٹنے ہیں, بعض لوگ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ مڑے ہوئے ہونا بھی درست نہیں. ڈھیلے ڈالے نہ ہو بلکہ ٹائٹ ہوں بالکل. آپ ہاتھوں کی انگلیاں کھول لیجئے مضبوطی کے ساتھ تاکہ گھٹنوں کو پکڑ لیں, اور پھر رکو اس طرح سے کریں کہ کمر بھی سیدھی ہو اور یہ پیر بھی آپ کے سیدھے ہوں, گھٹنے جو ہے مڑے ہوئے نہ ہوں. اس طرح سے رکو کریں, اور رکو سے اٹھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں. سنت طریقہ اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جتنی مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم کہتے تھے, چاہے وہ تین دفعہ کہتے ہوں یا پانچ دفعہ کہتے ہوں, تقریباً اتنی ہی مقدار میں آپ قیام فرماتے تھے. سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یعنی کچھ اتنا ہی قیام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض روایت میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ آپ رکوع میں جانا بھول گئے شاید. تو وجہ یہ ہے کہ رکوع میں چونکہ آپ رکوع طویل کرتے تھے, جب رکوع طویل کیا تو آپ نے قیام بھی طویل کیا. تو اس سے پتا چلا کہ خاص طور پر نفل نمازیں جب ہم اپنی پڑھتے ہیں تو اس میں چونکہ کسی کا لحاظ رکھنا نہیں ہوتا سوائے اپنے, امام تو جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں مقتدیوں کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی بوڑھے آدمی بھی موجود ہیں, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, پیچھے کھڑے ہوں, تو لہذا بہت لمبی نماز نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ نماز جو ہے ایسی پڑھائی جاتی ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفلیں پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اب آپ کو کسی کا لحاظ خیال نہیں رکھنا بلکہ آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے. اس لیے اس میں جتنا چاہے لمبا رکوع کریں, لیکن جتنا لمبا رکوع ہو اتنا ہی لمبا پھر قیام ہو اس کے بعد, اور یہی سنت طریقہ ہے. اس پر عمل کرنا چاہیے آدمی کو, خاص طور پر جب ہم نفلیں پڑھ رہے ہوں تو اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ اطمینان سے نماز پڑھیں. آج ہماری نماز کے اندر جلدی اور پھرتی بہت, لیکن وہ جلدی پھرتی میں ہم نے سنت طریقوں کو فراموش کر دیا. تو اس کا لحاظ رکھیں کہ ہم جب رکوع سے اٹھیں تو کھڑے ہو جائیں, اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں, ربنا لک الحمد پڑھیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ پڑھیے, اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا نرالا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر دو رکعت نماز پڑھی مسجد میں, اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے, السلام علیکم کہا, آپ نے وعلیکم السلام جواب دیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی, تم نماز دوبارہ دہرا لو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. چنانچہ وہ چلے گئے نماز پڑھ کے, پھر آ گئے اور پھر آ کے سلام کیے, آپ نے جواب دیا, اور پھر فرمایا کہ اپنی نماز دہرا لو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ گئے دوبارہ جا کے نماز پھر پڑھ لی, اور پھر آ کے سلام کیے, آپ نے جواب دیا, اور پھر آپ نے فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے, آپ مجھے بتلا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتلایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو, اس میں جلد بازی نہ کرو. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کیوں نہیں بتلا دیا, تین مرتبہ کیوں آپ نے جو ہے وہ انتظار فرمایا اور کہا کہ نماز نہیں ہوئی جاؤ نماز پڑھو. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سکھلائی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے علم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ نماز نہیں ہوئی تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرابی پیدا ہوئی یا میں کس طرح سے نماز پڑھوں مجھے بتلا دیجئے. چونکہ انہوں نے نہیں پوچھا اس لیے آپ نے بھی نہیں بتلایا. جا کے دوبارہ پڑھ کے آ گئے, دوبارہ بھی آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی, اب پوچھ لینا چاہیے تھا, انہوں نے پھر بھی نہیں پوچھا, لہذا آپ نے بھی نہیں بتلایا. اور جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو اور انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتلا دیا. اس سے یہ پتا چلا کہ علم کی طلب ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اگر آدمی کے دل میں علم کی طلب نہ ہو تو اس کے سامنے پھر بین بجانے والی بات ہے. اندر دل میں طلب ہونی چاہیے کہ ہم خود سیکھیں, ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری نماز درست ہو جائے, ہم سیکھیں اس کو. تو چونکہ انہوں نے پہلے پوچھا نہیں تھا اس لیے آپ نے بتلایا نہیں, جب انہوں نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو بہرحال اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر بغیر طلب کے کوئی بات حاصل ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ آدمی کو چاہیے یہ کہ اپنی نمازوں کے بارے میں اور دیگر جو اعمال اختیار کرتا ہے ان کے بارے میں معلومات کرے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط, تاکہ اگر غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح ہو جائے, اور درست کر رہا ہوں تو کم از کم تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی الحمدللہ اب تک میں صحیح پڑھتا رہا. تو بہرحال اس طرح سے رکوع سے اٹھ کر آدمی کھڑا ہو, اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونے کے بعد پھر سجدے میں جائے. سجدے میں بھی جب جائے گا تو اس میں اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العالی تین دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ, جتنا مرتبہ چاہے کہے. اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو 99 مرتبہ بھی کہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کا خیال رکھے کہ پھر اٹھ کے درمیان اطمینان سے بیٹھے اور رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی, اطمینان کے ساتھ یہ جملے, یہ دعا پڑھے, اور اس کے بعد پھر دوسرا رکوع میں جائے. تو بعض اوقات مزید دعائیں بھی ہیں. تو آدمی جب اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آزاد ہوتا ہے, اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی, تو اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے. ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری نماز کتنی جلدی نمٹ جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم اگر ہم قیام کی حالت میں اور دونوں سجدوں کے درمیان کی حالت میں اطمینان سے نماز پڑھیں تو یقیناً ہماری نماز سنت کے زیادہ قریب ہو جائے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, دونوں سجدوں کے درمیان اور رکوع سے اٹھ کر آدمی اطمینان سے کھڑا ہو جائے. تو اس سے پتا چلا کہ تعدیل ارکان یہ واجب ہے. اگر کسی شخص نے یہ کام نہیں کیا, مثلا رکوع سے وہ ابھی اٹھا, سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا, جیسے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا رکوع میں ہوتے ہیں, بس ذرا سا یوں سر اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, یعنی ابھی وہ بالکل سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے. اور اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, صلی فإنک لم تصلی, تم نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو کیوں فرمایا یہ؟ اس سے پتا چلا کہ اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوگا اطمینان کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی تعدیل ارکان لازمی ہے, ضروری ہے کہ آدمی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے, تاکہ اس کے حتیٰ کہ اس کے تمام اعضا پرسکون ہو جائیں, اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے. اب یہاں بھی جو ہے عام طور پر صرف ٹھونگ مارنی ہوتی ہے کوے کی طرح, کہ سجدے میں گیا اور آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے والی صورتحال ہوتی ہے, کہ بس سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا ابھی پورا بیٹھے بھی نہیں ہے دوبارہ دوسرا سجدہ کر لیا. تو اس طرح سے ایک ہی سجدہ ادا ہوتا ہے بھائی, دو سجدے ادا نہیں ہوتے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف خاص طور پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ جب نماز قیام کی حالت ہوتی ہے تو ہاتھ وغیرہ باندھنے کے بعد بہت زیادہ جھک جاتے ہیں, اس طرح جھک کے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. تو شریعت میں یہ مطلوب نہیں, یاد رکھیے. سیدھے کھڑے ہوں اور معمولی سے صرف اتنا کہ جس سے سجدے کی جگہ پر نگاہ ٹھہر جائے, کیونکہ ہم نے قیام کی حالت میں اپنی نگاہوں کو سجدہ جہاں کرتے ہیں وہاں پر رکھنا ہے. تو اس حالت میں جتنی ضرورت ہمیں ہے جھکنے کی معمولی سی, بس اتنا جھک جائیں, اس سے زیادہ جھکنا غیر مشروع. بعض لوگ بہت زیادہ جھکتے ہیں, حتیٰ کہ بعض تو رکو کی حد تک قریب ہو جاتے ہیں جھکتے جھکتے, تو وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے سے کوتاہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کہ کوتاہیاں نہ ہوں, نماز ہماری سنت کے مطابق ہو جائے, تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اور جو انوار و برکات حاصل ہوتی ہیں ساری کی ساری حاصل ہوں, ورنہ اس کے انوار و برکات ہمیں حاصل نہیں ہوں گے صحیح معنی میں. یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مدتوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے جو انوار و ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بے نمازی ہے, کیونکہ نماز پڑھ کس کے لیے رہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو ادا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. لیکن اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, یعنی اس حد تک کوتاہی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ نماز جس سے ہو جاتی ہے اگرچہ اس میں نورانیت حاصل نہیں ہوتی بعض اوقات, اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں, تو اس میں تو خیر نماز واجب الادا ہوگی, دوبارہ لوٹانی ہوگی. تو اگر کوئی شخص کچھ کوتاہی ایسی کر رہا ہے کہ جس سے نماز ہو تو جاتی ہے لیکن اس سے انوار و ثمرات مرتب نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ انوار و ثمرات والی نماز پڑھے تاکہ وہ انوار اسے حاصل ہو جائیں جو نماز پڑھنے میں حاصل ہونے چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر خاص طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کا دل رکھنے کے لیے بات فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, بلکہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں صاحب ہماری کیا نماز, ہماری نماز تو اٹھک بیٹھا کے محض. فرمایا ایسے جملوں سے بھی ناراض ہوتے تھے کہ ایسے جملے بھی ادا نہیں کرنے چاہیے. تم یہ دیکھو کہ نماز کی نسبت کس کی طرف ہے, نماز تو اللہ کے بھی پڑھتا ہے آدمی, پھر یہ کہنا کہ ہم تو اٹھک بیٹھا کرتے ہیں یہ غلط بات. اس نے قدر نہیں کی نماز کی. اگر اس کی نسبت ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اس کو ادا کر رہے ہیں, اپنے رب کے لیے اب یہ بندگی ہم انجام دے رہے ہیں, تو پھر آدمی اس کی قدر کرے, پھر یہ اٹھک بیٹھک کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرے. اور بعض اوقات سجدہ کرتا ہے, چاہے طویل سجدہ کر رہا ہے یا مختصر کر رہا ہے, اس میں خیالات بھی آتے ہیں. تو بعض اوقات میں کہتا ہے کہ صاحب ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں خیالات آ رہے ہوں. یاد رکھیے کہ خیالات آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں, البتہ ان کو لانا اچھا نہیں ہے, برا ہے. اگر از خود آ رہے ہیں تب تو کوئی حرج ہی نہیں, کوشش کرے کہ وہ نہ آئے, لیکن اگر پھر بھی آ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. نماز پڑھتا رہے, نماز نہ چھوڑے. میں جس وجہ سے کہ صاحب خیالات آ رہے ہیں تو میں کیا کروں, نماز میں خیالات آتے ہیں اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں, تو اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ بتاؤ کہ جو سجدہ تم کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ خیالات سے بھرا ہوا ہے اور نہ جانے اس میں کیا کچھ ہے, کیا ایسا سجدہ مجھے کرو گے تم؟ یعنی ایسا سجدہ تم مجھے تو نہیں کر سکتے نا. اس سے پتا چلا کہ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے, اس لیے یہ مت سوچو کہ صاحب ایسے سجدے کا کیا فائدہ. فائدہ یقیناً ہے, اس لیے آپ اپنی نماز کو کمتر نہ سمجھیں, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اس لیے اس کی کامل درجے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. بجائے اس کے کہ آدمی نماز چھوڑ دے, اسے چاہیے کہ نماز صحیح طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرے. آج ہمارے یہاں منفی ذہن چلتا ہے کہ صاحب جب نماز ایسی پڑھنی تو پڑھنے کی کیا ضرورت. ارے بھائی صحیح کر کے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو درست کر لو, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں کوئی نمک اور فٹکری اور تمام چیزیں تھوڑی لگتی ہیں. تھوڑی سی صرف اپنا ذہن کو یکسو کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ ہم جلدی سے نماز پڑھ کے اپنا کتنا وقت بچا لیتے ہیں بھائی. یہ صرف ہماری بھول ہے کہ صاحب وقت بچ جائے گا, وقت وغیرہ کچھ نہیں بچتا. اور جس کام کے لیے جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جلدی نماز پڑھنے جاؤ تو کام ہی نہ ہو, پھر تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو کم از کم ایک چیز تو حاصل ہو کہ نماز صحیح طور پر پڑھ لیں, انشاءاللہ کام بھی ہو جائے. اس لیے نہ پڑھیں کہ صاحب نماز اس لیے پڑھوں کہ کام ہو جائے. کام ہو نہ ہو نماز تو پڑھنی ہے. البتہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس نماز صحیح طور پر پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے کام روکیں گے نہیں. بات یہ بھائی, اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میاں یہ چیز بانٹ دو, تو جو شخص بانٹتا ہے تو بانٹنے والے کے لیے چیز پہلے سے رکھ لی جاتی ہے کہ بھائی اس کو بھی تو دینی ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کا ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے کام کو کرنے میں لگ جاتی ہے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز میں جو خشوع خضوع ہمیں اختیار کرنا چاہیے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہمارے دل کا قبلہ بھی درست ہو کہ اللہ کے لیے ہم پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء بھی سنت کے مطابق ہوں. قبلہ رخ ہو جائیں صحیح طریقے پہ، جس عضو کو جہاں ہونا چاہیے وہ اس کو وہیں پر رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی. اللہ نے چاہا تو اس سلسلے میں کچھ اور بھی عرض کرنا ہوگا، اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی اور اس پر جو اجر و ثواب اور ثمرات اللہ نے رکھے ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے باطل راستے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بود و باش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لباس، ہماری شخصیت، اے اللہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے. اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے.